بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جناب امیر المومنین کا خطبہ جہاد پر. سلیم بن قیس ہلالی روایت کرتے ہیں کہ ہم امیر المومنین کی خدمت میں حاضر تھے اور آپ کی خدمت میں احباب کی ایک جماعت موجود تھی. ان میں سے ایک آدمی نے عرض کی، اے امیر المومنین، اگر آپ لوگوں کو جہاد پر آمادہ کرتے وہ تیار ہو جاتے. یہ سن کر امیر المومنین کھڑے ہو گئے اور فرمایا، میں نے تمہیں جہاد کے لیے آمادہ کیا لیکن تم آمادہ نہیں ہوئے. میں نے تمہیں جہاد کی دعوت دی مگر تم نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا. تمہارا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے. تمہارے زندہ آدمی مردوں کی مانند ہیں. تمہارے کان بہرے ہیں. میں نے تم پر حکمت کو ظاہر کیا، کافی و شافی نصیحت کی ہے. میں نے تمہیں ظالمین سے جہاد پر آمادہ کیا ہے. ابھی میں نے اپنی بات ختم نہیں کی تھی کہ تم کو مختلف گروہوں میں بٹا ہوا دیکھا، آپس میں شور پڑے ہو، مثالیں بیان کرتے ہو، ایک دوسرے سے کھجوروں اور دودھ کا بھاؤ دریافت کرتے ہو. تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں تم جنگ اور اس کی تیاری سے گھبراتے ہو. تمہارے دل لڑائی کا نام سن کر خوف زدہ ہو گئے ہیں. تم جہاد کو چھوڑ کر باطل اور بےہودہ باتوں میں مشغول ہو گئے ہو. تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ ان کے حملے سے پہلے ان سے جہاد کرو. اللہ کی قسم، جو قوم اپنے گھروں کے پاس لڑی وہ ذلیل ہوئی. اللہ کی قسم، مجھے یقین نہیں کہ تم کچھ کرو گے اور دشمن ختم ہو جائے گا. میں یہ پسند کرتا ہوں کہ دشمن کو ان کی موت کے بعد دیکھوں، انہی کا انجام معلوم ہو. اللہ تعالیٰ سے بصیرت اور یقین کے ساتھ ملاقات کروں تاکہ تمہارے دکھ اور رنج سے نجات حاصل کروں. تمہاری مثال اونٹ کے اس گلے کی مانند ہے جس کا نگہبان غائب ہو گیا ہو. اگر ان کو ایک طرف جمع کیا جائے تو وہ دوسری طرف منتشر ہو جاتے ہیں. اللہ کی قسم، میں تمہارے بارے میں خیال کرتا ہوں کہ اگر لڑائی چھڑ جائے اور موت کا بازار گرم ہو جائے تو تم علی ابن ابی طالب سے ایسے جدا ہو جاؤ گے جیسے سر تن سے جدا ہو جاتا ہے. تم جدا ہونے کی ایسی خواہش کرو گے جیسے بچہ جننے والی عورت بچے کی پیدائش کے وقت بچے کی جلد پر پیدا ہونے والی خواہش کرتی ہے اور چھونے والے ہاتھ کو نہیں روکتی. اشعث ابن قیس نے کہا، اے علی، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے جیسا کہ عثمان بن عفان نے کیا تھا، یعنی اپنے دشمنوں کو طاقت سے نہیں کچلا تھا. حضرت علی نے جواب دیا، کیا میں ویسا کروں جیسا کہ عثمان بن عفان نے کیا تھا؟ میں اللہ تعالی سے تمہاری بری بات کی پناہ مانگتا ہوں. اے قیس کے بیٹے، جو عثمان بن عفان نے کیا وہ ایک بدنما دھبا ہے. مجھ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنے رب کی بینا پر قائم ہوں. دلیل میرے ساتھ موجود ہے، حق میرے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کی قسم، جو اپنے دشمن کو اپنے اوپر قدرت دے گا وہ اپنے گوشت کے خود ٹکڑے کروائے گا، اپنے چمڑے اور ہڈی کے جدا کرنے کا خود ذمہ دار ہوگا. عثمان بن عفان کو قدرت حاصل تھی، وہ اپنے دشمن کو روک سکتا تھا. اگر اس نے اپنے دشمن کو نہیں روکا تو یہ اس کا بڑا گناہ ہے جس کو اس کے سینے کی پسلیوں نے نیچے چھپا رکھا ہے. وہ انسان کمزور ہے. اے قیس کے بیٹے، تم ایسے ہو جاؤ. اے قیس کے بیٹے، تمہارے لیے ہلاکت ہو. مومن ہر قسم کی موت مر سکتا ہے لیکن اپنے آپ کو قتل نہیں کرتا. جو شخص اپنی جان بچا سکتا ہو، اس کے باوجود اگر وہ اپنے اوپر اس شخص کو قدرت دے جو اس کو قتل کر دے، تو ایسا انسان اپنا قاتل خود ہے. اے قیس کے بیٹے، یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. ایک فرقہ بہشت میں داخل ہوگا، باقی جہنم واصل ہوں گے. ان میں سب سے گندا اور اللہ تعالی کی رحمت سے دور فرقہ سامرا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ لڑائی کی ضرورت نہیں، حالانکہ باغیوں سے لڑنا اللہ تعالی نے اپنی کتاب اور سنت میں تحریر کیا ہے. یہی صورتحال خارجی فرقے کی ہے. اشعث بن قیس نے ناراض ہو کر کہا، اے ابو طالب کے بیٹے، جب ابو بکر بن قحافہ کی بیعت بنی تمیم، بنی عدی، ابی کعب اور بنی امیہ نے کی تھی، آپ کو کس چیز نے روک دیا تھا؟ آپ تلوار لے کر ان سے جہاد شروع کر دیتے، اب جب آپ عراق تشریف لائے تو نہ ہی آپ نے ہمیں کوئی خطبہ دیا اور نہ ہی خلافت کے متعلق کوئی بات بتائی۔ حضرت علی نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے افضل ہوں، جب سے رسول اللہ کا انتقال ہوا ہے مجھ پر لگاتار ظلم ہوتا رہا۔ اشعث نے کہا، مظلوم کی حالت میں کس بات نے آپ کو تلوار چلانے سے روکا تھا؟ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا، اے قیس کے بیٹے میرا جواب سنو، مجھے تلوار چلانے سے نہ بزدلی نے روکا تھا اور نہ ہی مجھے اللہ تعالی سے ملاقات کرنے میں نفرت تھی، شہادت سے نفرت نہ تھی۔ میں جانتا تھا کہ اللہ تعالی کے ہاں وہ چیز موجود ہے جو اس دنیا اور اس کے رہنے سے اچھی ہے، مجھے ایسا کرنے سے رسول اللہ کے فرمان نے روک رکھا تھا۔ رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، رسول اللہ نے مجھے آگاہ کر دیا تھا کہ آپ کے بعد آپ کی امت کیا کرنے والی ہے اور امت نے کیا کیا، میں نے بچشمے خود ملاحظہ کر لیا ہے، مجھے پہلے سے علم اور پختہ یقین تھا۔ جب امت کے حالات کو خود مشاہدہ کیا اور میرا رسول اللہ کے فرمان پر مزید یقین بڑھ گیا۔ جب رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، جب یہ ہوگا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم کو مددگار مل جائے تو ان سے جہاد کرنا اور نہ اپنے ہاتھ روک لینا اور اپنی جان بچانا جب تک تمہیں اقامت دین، کتاب اللہ اور میری سنت کی خاطر مددگار نہ مل جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ امت مجھے چھوڑ دے گی اور دوسرے آدمی کی بیعت کرے گی۔ رسول اللہ نے مجھے فرمایا تھا کہ میری منزلت آپ کے نزدیک ایسی ہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھی۔ رسول اللہ کے بعد امت کی حالت، ہارون اور ان کی امت کے پیروکاروں کی حالت گوسالہ، سونے کا بچڑا جس کو بنی اسرائیل نے موسیٰ کی غیر موجودگی میں پوجنا شروع کر دیا تھا کہ پیروکاروں جیسی ہو جائے گی۔ جناب موسیٰ نے جناب ہارون کو خلیفہ بناتے وقت کہا تھا، اگر لوگ گمراہ ہو جائیں تو مددگار تلاش کرنا اور ان کے ذریعے جہاد کرنا، اگر مددگار نہ ملے تو اپنے ہاتھ روکے رکھنا، اپنی جان بچانا اور لوگوں میں تفریق پیدا نہ کرنا۔ رسول اللہ نے بھی مجھ سے یہی فرمایا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں رسول اللہ مجھ سے یہ نہ فرما دیں کہ اے علی، میں نے تجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اگر مددگار نہ ملے تو اپنے ہاتھ روک رکھنا اور اپنی اور اپنے اہل بیت کی اور اپنے پیروکاروں کی جان بچانا۔ جب رسول اللہ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے ابوبکر بن قحافہ کی طرف مائل ہو کر بیعت کر لی۔ میں رسول اللہ کے غسل و کفن میں مصروف ہو گیا۔ میں نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ جب تک قرآن کریم کو ایک کتاب کی صورت میں جمع نہ کر لوں گا میں باہر نہ آؤں گا۔ میں نے ایسا کر لیا تھا۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حسن حسین کو ساتھ لے کر اہل بدر، سابقین فی الاسلام، مہاجرین و انصار میں سے ہر ایک کے پاس گیا اور اللہ تعالی کی قسمیں دلائیں، اپنا حق جتلایا اور اپنی نصرت کی دعوت دی۔ صرف چار آدمیوں کے سوا میری دعوت کسی نے قبول نہ کی۔ وہ چار آدمی زبیر، سلمان، ابوذر اور مقداد تھے۔ اہل بیت میں سے کوئی میرے پاس موجود نہ تھا جن کے ذریعے جہاد کرتا اور مضبوط ہوتا۔ حضرت حمزہ احد کی لڑائی میں شہید ہو چکے تھے، جعفر موتا کی لڑائی میں مارے گئے تھے۔ میں صرف دو لاچار اور کمزور آدمیوں کے درمیان، جو کہ عقیل اور عباس تھے، رہ گیا تھا۔ لوگوں نے مجھے مجبور کیا، مجھے ستایا تو میں نے ایسا ہی کہا جیسا کہ ہارون نے اپنے بھائی سے کہا تھا، اے میرے بھائی، میرے قوم نے مجھے کمزور کر دیا ہے، قریب ہے کہ مجھے قتل کر دیں۔ میرے لیے ہارون کی سیرت نمونہ تھی، رسول اللہ کا وعدہ مضبوط دلیل تھی۔ اشعث بن قیس نے کہا، ایسا ہی عثمان بن عفان نے کیا تھا۔ لوگوں نے استغاثہ کیا، ان کو اپنی امداد کی طرف بلایا، جب ان کو امداد نہ ملی تو مظلومی کی حالت میں قتل ہو گئے۔ حضرت علی نے جواب دیا، اے قیس کے بیٹے، تم پر ہلاکت ہو، قوم نے مجھ پر ظلم کیا اور مجھ کو کمزور کر دیا، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیں، اگر وہ مجھے کہتے کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے تو میں یقیناً اپنے آپ کو بچاتا، اگرچہ اکیلا ہی کیوں نہ ہوتا۔ ان لوگوں نے صرف یہی مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ بیعت کر لیں تو آپ رک جائیں گے، آپ کی عزت کریں گے، آپ کو اپنا مقرب بنائیں گے، آپ کو فضیلت دیں گے، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کو قتل کر دیں گے۔ جبکہ عثمان بن عفان سے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ خلافت سے دست بردار ہو جائیں تو ہم آپ سے رک جائیں گے، یعنی آپ کو قتل نہیں کریں گے۔ اگر عثمان بن عفان خلافت سے دست بردار ہو جاتا تو قتل نہ ہوتا۔ عثمان بن عفان نے کہا کہ میں خلافت سے دست بردار نہیں ہوں گا۔ لوگوں نے کہا پھر ہم آپ کو ضرور قتل کریں گے۔ یہاں پر عثمان بن عفان کو لوگوں کی بغاوت کا علاج کرنا چاہیے تھا، حتیٰ کہ لوگوں نے آپ کو قتل کر دیا۔ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، اس کے لیے خلافت چھوڑ دینا اچھا تھا۔ عثمان بن عفان نے خلافت کو بلا حق حاصل کیا تھا، اس نے غیر کے حق کو چھینا تھا۔ اے قیس کے بیٹے، عثمان بن عفان کی حالت دو صورتوں سے خالی نہ ہو سکتی، یا تو اس نے لوگوں کو اپنی امداد کے لیے بلایا ہو اور انہوں نے اس کی مدد نہ کی ہو، یا لوگوں نے عثمان بن عفان کو دعوت دی ہو اور عثمان بن عفان نے امداد لینے سے انکار کر دیا ہو۔ عثمان بن عفان کے لیے یہ جائز نہ تھا کہ وہ ایک ہدایت کرنے والے ہدایت یافتہ امام کی امداد سے لوگوں کو روکتے۔ امام بھی ایسا جس نے کوئی نئی چیز اسلام میں داخل نہ کی ہو اور نہ ہی خود کسی بدعت کا مرتکب ہوا ہو، اگر ایسے امام کو عثمان بن عفان نے امداد سے روکا تو اچھا نہ کیا۔ اگرچہ لوگوں نے بھی اچھا نہ کیا، جب وہ عثمان بن عفان کی اطاعت کر چکے تھے تو اس کو قتل کیوں کیا؟ یا پھر عثمان بن عفان کے ظلم کی وجہ سے لوگوں نے اسے اپنی امداد کا اہل نہ سمجھا ہو؟ عثمان بن عفان کی امداد اس لیے نہ کی ہو کہ آپ نے کتاب خدا اور سنت رسول کے خلاف حکم کیا ہو۔ عثمان بن عفان کے پاس اس کے اپنے اعضا، غلام اور دوستوں میں 4000 جوان موجود تھے، اگر آپ چاہتے تو اپنے آپ کو بچا سکتے تھے۔ عثمان بن عفان نے کیوں ان لوگوں کو اپنی امداد کے لیے نہ بلایا؟ جس روز ابوبکر بن قحافہ کی بیعت کی گئی، اگر اس روز مجھے 40 آدمی مل جاتے تو میں ضرور ان سے جنگ کرتا۔ اے قیس کے بیٹے، تمہارے لیے ہلاکت ہو، جب عثمان بن عفان قتل ہو گئے اس روز کے بعد مجھے مددگار مل گئے تھے، تم نے دیکھا کہ میں نے کیا کیا تھا، کیا تم نے بصرے کے روز جنگ جمل میں مجھ میں کمزوری اور بزدلی دیکھی تھی؟ بصرے والے اس ملعون اونٹ کے گرد جمع تھے، جو اس اونٹ کے ساتھ تھا وہ بھی ملعون تھا، جو اونٹ کے گرد قتل ہوا ہے وہ بھی ملعون ہے، جس نے اس لڑائی کے بعد توبہ اور استغفار نہیں کیا وہ بھی ملعون ہے۔ ان لوگوں نے میرے اصحاب انصار کو قتل کیا تھا اور میری بیعت کو توڑا تھا، اور میرے عامل گورنر مارنے کے بعد ہاتھ پاؤں کاٹ دیے تھے، اور میرے خلاف بغاوت کی تھی۔ میں ان لوگوں کے پاس 10,000 کا لشکر لے کر گیا، بصرے والے 1,20,000 سے زیادہ تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ بصرے والے 50,000 تھے، اور اللہ تعالیٰ نے میری امداد کی، ان کو میرے ہاتھوں قتل کرایا اور مومنین کے سینوں کو ٹھنڈا کیا۔ اے قیس کے بیٹے، تم نے صفین میں ہمارے جہاد کو کیسا دیکھا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے 50,000 ہمارے ہاتھوں قتل کیے، وہ سب مقتول ایک ہی راستے سے دوزخ میں گئے۔ اے قیس کے بیٹے، تم نے ہمیں نہروان کی لڑائی کے روز کیسا دیکھا تھا؟ میں نے جو خوارج سے جہاد کیا تھا، یہ لوگ وہ تھے جو خواہ اپنے آپ کو عقل مند اور دیندار سمجھتے تھے، ان کی کوشش دنیا کی زندگی میں بیکار ہو گئی ہے، وہ خیال کرتے تھے کہ وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کر کے ایک ہی راستے پر جہنم واصل کیا، ان کے 10 آدمی بھی نہ بچے تھے اور مومنین کے 10 بھی نہ مرے تھے۔ اے قیس کے بیٹے، تمہارے لیے ہلاکت ہو. تم نے کبھی مجھے دیکھا کہ جنگ سے بھاگنے کی وجہ سے مجھ سے علم لے لیا گیا ہو یا میں نے خود واپس کر دیا ہو؟ میں ہر لڑائی میں رسول اللہ کے ساتھ رہا. میں رسول اللہ کے سامنے جنگ کے شاید میں گھس جاتا تھا. نہ میں جنگ سے بھاگتا تھا اور نہ کسی چیز کی پناہ لیتا تھا اور نہ ہی کمزوری ظاہر کرتا تھا. نہ میں نے کبھی زخمی کو مارا اور نہ کبھی دشمن کو اپنی پشت دکھائی. نبی یا وسیع کے لیے یہ جائز نہیں ہے یا دشمن سے جہاد کا خرچ کرے یا ارادہ کر لے اور واپس لوٹائے. وہ اس وقت لوٹے گا جب اللہ تعالی اس کو فتح عنایت کرے گا یا وہ قتل ہوگا. یا تم نے میرے متعلق جنگ سے بھاگنا یا میری تلوار کا وار خطا ہونا سنا ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانا کو شگافتہ کیا اور مخلوق کو پیدا کیا. اگر جس روز ابوبکر بن قحافہ کی بیعت کی گئی تھی مجھے 40 آدمی مل جاتے اور وہ سارے کے سارے ان چاروں کی طرح صاحب بصیرت ہوتے تو میں اپنے ہاتھ کو کبھی نہ روکتا اور اس قوم سے ضرور جہاد کرتا. لیکن میں نے ان چاروں کے علاوہ کسی کو نہ پایا. یہ چار سلمان، ابوذر، مقداد اور زبیر تھے. میری بیعت توڑنے والے سب سے پہلے زبیر بن صفیہ ہیں. زبیر نے میری دو مرتبہ بیعت کی. پہلی دفعہ بیعت اس وقت کی اور اس پر کار بند بھی رہے جب ابوبکر بن قحافہ کی بیعت کی جا رہی تھی. اس وقت 40 آدمی انصار و مہاجرین میں سے میرے پاس آئے اور میری بیعت کی، جن میں زبیر بھی شامل تھا. میں نے ان کو حکم دیا کہ صبح کے وقت سر منوا کر اور ہتھیار لگا کر میرے دروازے پر آ جاؤ. ان چار آدمیوں کے علاوہ کسی نے وفا نہ کی اور میرے دروازے پر کوئی نہ آیا. زبیر نے دوسری مرتبہ اس وقت بیعت کی جب عثمان بن عفان کے قتل کے بعد وہ خود اور طلحہ میرے پاس آئے اور رضامندی اور خوشی سے دونوں نے میری بیعت کی. پھر دونوں دین سے مرتد ہوتے ہوئے، بیعت توڑتے ہوئے، مقابلہ، دشمنی اور حسد کرتے ہوئے پھر گئے. ان چار میں سے تین، سلمان، ابوذر اور مقداد، دین محمد اور ملت ابراہیم پر قائم رہے اور اسی حالت میں اللہ تعالی سے ملاقات کی. اللہ تعالی ان پر اپنی رحمت نازل کرے. اے قیس کے بیٹے، ابوبکر بن قحافہ کے وقت وہ 40 لوگ جنہوں نے میری بیعت کی تھی مجھ سے وفا کرتے اور صبح کو سر منڈوا کر میرے دروازے پر آ جاتے تو میں ان کے ہمراہ لڑتا اور اس کو اللہ تعالی کے ہاں روانہ کرتا. اگر مجھے عمر بن خطاب کی بیعت سے پہلے مددگار مل جاتے تو میں ضرور ان سے لڑتا اور ان کو اللہ تعالی کے ہاں بھیجتا. عبد الرحمن بن عوف نے خلافت کو عثمان بن عفان کے لیے تجویز کیا اور عبد الرحمن بن عوف نے عثمان بن عفان سے یہ بات طے کی کہ موت کے وقت وہ خلافت ابن عوف کو سپرد کر دیں. اشعث نے کہا، اگر معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے بتایا ہے تو آپ نے اپنے اہل بیت اور اپنے پیروکاروں کے علاوہ تمام امت کو ہلاک کر دیا. امیر المومنین نے کہا، اے اشعث، اللہ کی قسم، حق میرے ساتھ ہے. امت میں ناصبین، مکاربین، جامدین اور معاندین کے سوا کوئی ہلاک نہ ہوگا. جس نے توحید کا اقرار کیا ہے، رسول اللہ اور اسلام کا بھی اقرار کیا، ملت سے نہ نکلا، ہم پر ظلم نہ کیا، ہمارے ساتھ دشمنی پیدا نہ کی، خلافت کے معاملے میں اس کو شک ہو گیا اور وہ خلافت کے حقدار کو نہ پہچان سکا، ہماری ولایت کا اس کو پتہ نہ رہا اور ہم سے دشمنی کی بنیاد بھی نہ رکھی، ایسا مسلمان مستعف ہے. ایسے مسلمان کے لیے اللہ کی رحمت کی امید کی جاتی ہے. ہاں البتہ اس کے گناہ اس کے خوف کا باعث ہو سکتے ہیں. امیر المومنین کے اس کلام کو ان کے جس پیروکار نے بھی اس دن سنا، اس کا چہرہ حشاش و بشاش اور خوش نظر آتا تھا. آئندہ اگلی قسط میں اگلی قسط میں شیعان علی میں مسرت کی لہر، صفین کے دنوں میں امیر علیہ السلام کا خطبہ پیش کیا جائے گا۔ شیعان علی میں مسرت کی لہر۔ سلیم بن خیس ہلالی سے روایت ہے کہ اس دن امیر المومنین علیہ السلام کے شیعوں میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کا چہرہ روشن اور دل خوش نہ ہو گیا ہو۔ آپ کے ان ارشادات کی وجہ سے، جبکہ آپ نے خود ہر بات کی تشریح فرما دی اور پردے ہٹا کر ہر بات کو بے حجاب کھول دیا، اور جن جن لوگوں کو گزرے ہوئے خلفاء کی خلافت کی حق میں شک تھا اور ان کے خلاف کچھ نہ کہتے تھے بلکہ ان سے بیزاری روکنے کو اپنا تقدس اور گناہ سے پرہیز سمجھتے تھے، سب کو یقین ہو گیا اور اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا، وہ شک و تردد سے باز آ گئے۔ اور جس جس نے عثمان بن عفان اور شیخین کی بیعت کی وجہ سے آپ کی بیعت سے انکار کیا تھا، سب کو حقیقت نظر آ گئی، پچھلے خلفاء کی باتوں سے کراہت کرنے لگے، اور سب سے بڑھ کر عوام و ناس کی آنکھوں سے پردہ ہٹا اور وہ سب سمجھ گئے اور ان کے شکوک رفع ہو گئے۔ سلیم بن قیس الہلالی روایت کرتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ عوام کے لیے کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب سب سے زیادہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہوں۔ جب آپ نے حقائق سے پردہ ہٹا کر اعلان حق کر دیا اور خلافت کے امر کی تشریح کر دی اور تقیہ چھوڑ دیا، اس دن کے بعد آپ کے شیعوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا اور وہ باتیں کرنے لگے، حالانکہ آپ کے لشکر میں قلیل تھے، اور لوگ آپ کے علم کی وجہ سے آپ کی طرف مائل ہونے لگے، اور آپ کے درجے کو جو اللہ تعالی کے ہاں اور اس کے رسول اللہ کے ہاں فضیلت حاصل ہے، اس کو جاننے لگے۔ رسول اللہ کے بعد شیعہ بزرگ ترین مسلمان ہو گئے۔ یہ جنگ نہروان کے بعد کا واقعہ ہے جب آپ لوگوں کو معاویہ کے خلاف مقابلے میں تیار ہونے کا حکم دے رہے تھے۔ پھر زیادہ وقت نہیں گزرا کہ ملعون عبد الرحمن بن ملجم نے چھپ کر ظلم کے وار سے اس تلوار سے شہید کیا جسے زہر میں بجھایا گیا تھا۔ صفین کے دنوں میں امیر علیہ السلام کا خطبہ۔ سلیم بن قیس الہلالی روایت کرتے ہیں کہ صفین کی لڑائی سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد کیا، بے شک یہ قوم حق کی طرف کبھی رجوع نہ کرے گی اور نہ اس حکم کی طرف متوجہ ہوگی، وہ ہمارے اور ان کے درمیان مشترک ہے، یہاں تک کہ ان پر پے در پے لشکروں سے تیر اندازی نہ کی جائے، لشکروں کے پیچھے لشکر حملہ کریں، ان گنت لشکر ان کے شہروں کو تباہ کریں، اسلامی لشکر کے گھوڑے ان کی زمینوں کی چراگاہ میں کھائیں، ان پر ہر طرف سے تباہی ڈالی جائے اور صابر لوگ ان کے پاس پہنچ جائیں۔ صابر و صادق وہ ہیں ان میں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دیتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی زیادہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، ہم رسول اللہ کے ساتھ جنگ میں اپنے رشتہ داروں کو قتل کرتے تھے، یہ بات ہمارے ایمان کو اور اسلام کو اور زیادہ کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوشش کو زیادہ کرتی تھی اور مقابلے سے لڑنے کے لیے ہماری ہمت کو بڑھاتی تھی۔ اگر ہم میں سے اور ہمارے دشمن میں سے دو آدمی سانڈوں کی طرح آپس میں حملہ آور ہوتے تھے تو وہ دونوں اپنے جسموں کو اچکاتے کہ ان میں سے کون اپنے مد مقابل کو موت کا پیالہ پلاتا ہے۔ کبھی ہم دشمن پر غالب آتے تھے اور کبھی دشمن ہم پر غالب آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے صدق اور صبر کو ملاحظہ فرمایا تو اپنی کتاب میں ہماری اچھی تعریف کی اور اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا اور ہم پر نصرت کو نازل فرمایا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو بھی رسول اللہ کے ہمراہ تھا وہ انہی صفات کا حامل تھا، لیکن ان کے بڑے بڑے سردار ایسے ہی تھے۔ ہمارے دلوں میں ایک خاص جذبہ ہوتا تھا جس کی وجہ سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اے قیس کے بیٹے، بعض اصحاب دین ایسے بھی ہیں جن کی تمہارے ساتھ ہی تعریف بیان کرتے ہیں، نہ کبھی اس نے تیر مارا اور نہ تلوار کی ضرب لگائی اور نہ ہی نیزہ چلایا. جب موت اور سخت لڑائی کا وقت آ جاتا تھا تو وہ پناہ لیتے تھے, چھپ جاتے تھے اور کھسک جاتے تھے. ایسے پناہ لیتے تھے جیسے بھیڑ چھونے والے کے ہاتھ کو نہیں روک سکتی. جب ان کی دشمن سے مدبھیڑ ہو جاتی تھی تو بزدلی اور خست کی وجہ سے بھاگ جاتے تھے, اپنی پشت دشمن کے حوالے کر دیتے تھے. اور جب امن کا زمانہ ہوتا تھا اور مال غنیمت تقسیم کیا جاتا تھا تو ایسی گفتگو کرتے تھے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مال غنیمت لینے کے لیے گرے پڑتے ہیں اور ترار زبانوں سے تم پر تانوں کی بھرمار کرتے تھے. سورہ احزاب. ایک دن اس نے رسول اللہ سے ایک ایسے شخص کو قتل کرنے کی اجازت طلب کی جس کو رسول اللہ قتل نہیں کروانا چاہتے تھے, لہذا رسول اللہ نے اس کو قتل کی اجازت نہیں دی. اور ایک دن اس کو رسول اللہ نے ہتھیار لگائے دیکھا تو ہنس پڑے اور فرمایا, اے فلاں کے بیٹے, تمہارا کیا کہنا. اشعث نے کہا, امیر المومنین, آپ نے اس کا نام نہیں بتایا کون ہے. اس کے خوف سے تو شیطان بھی بھاگ جاتا تھا. حضرت علی نے فرمایا, ایسا ہرگز نہ تھا. کیا شیطان کا خوف اللہ تعالی کی وجہ سے تھا؟ جب ہم رسول اللہ کے ساتھ غزوات میں ہوتے تھے تو ایسی ہی تکلیف اور سختیاں جھیلتے تھے جیسی آج تم برداشت کر رہے ہو. اس دن اللہ تعالیٰ کا دین اس طرف قائم نہیں ہوا تھا, نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مضبوط کیا تھا. اللہ تعالیٰ کی قسم, میری بات کو یاد رکھو اور اس کے پلے باندھ لو. تم ندامت اور حسرت میں خون کے آنسو بہاؤ گے. یقیناً تم شریر آدمی جو نامعلوم باپ کی اولاد ہیں, طلقاء, آزاد کردہ غلام, روزے فتح مکہ ہیں, مدینہ سے نکالے گئے ہیں, منافق ہیں, تم پر مسلط ہو جائیں گے, وہ تمہیں ضرور قتل کریں گے. پھر تم اللہ تعالیٰ نے فریاد کرو گے لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری فریاد کا جواب نہ دے گا اور نہ ہی تم سے مصیبت کو دور کرے گا جب تک تم توبہ نہ کر لو. اسی حالت میں رہو گے اور اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے فتنے اور گمراہی سے ایسے ہی نجات دے گا جیسے شرک اور جہالت سے دی تھی. اس امت کے جاہل پر سخت تعجب ہے کہ جو اس امت کو گمراہ کہہ رہا ہے اور ان کو آگے پیچھے دھکیل کر دوزخ کی طرف لے جا رہا ہے. یہ لوگ رسول اللہ سے کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ جب امت نے اپنی طرف سے کسی امتی کو خلیفہ مقرر کیا ہو اور اس امت میں اس مقرر کردہ خلیفہ سے زیادہ علم رکھنے والے آدمی موجود ہوں تو اس کا کام ہمیشہ گمراہی کی طرف جائے گا جب تک وہ لوگ پھر وہاں نہ آ جائیں جہاں انہوں نے امام حق کو چھوڑا تھا. مجھ سے پہلے ان لوگوں نے 3 آدمیوں کو خلیفہ مقرر کیا, ان میں سے کسی نے قرآن کریم کو صحیح طور پر جمع نہیں کیا اور نہ ہی کسی نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ کتاب اللہ سے باخبر ہے اور اس کو اپنے رسول اللہ کی سنت کی حقیقت معلوم ہے. ان تمام لوگوں کو بخوبی معلوم ہے کہ سب سے زیادہ کتاب خدا کی حقیقت کو جانتا ہوں. مجھے اپنے نبی کی سنت کا پورا علم ہے. میں ان سب سے زیادہ علم و دانش کا مالک ہوں, ان سب سے زیادہ کتاب خدا کا قاری ہوں, ان سب سے زیادہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرنے والا ہوں. ان 3 میں سے کسی کو بھی یہ شرف رسول اللہ سے حاصل نہیں ہوا. رسول اللہ کے غزوات میں رسول اللہ کے ساتھ کسی نے کوئی تکلیف نہ اٹھائی, تیر تو پھینک کر لیکن نیزے سے کسی کو زخمی نہیں کیا, بزدلی اور خست کی وجہ سے کسی سے تلوار سے نہ لڑا. یہ اس لیے ہوتا تھا کہ دنیا میں زندہ رہنے کی خواہش دامنگیر ہوتی تھی. ان لوگوں پر اچھی طرح واضح ہے کہ رسول اللہ نے بذات خود ابی بن خلف اور مزجہ بن عوت کو قتل کیا تھا. جو لوگوں میں جنگ میں سب سے زیادہ آگے بڑھنے والا ہو وہی خلافت کا سب سے زیادہ مستحق ہے. یہ لوگ حتمی طور پر جانتے ہیں کہ ان میں ایک بھی ایسا نہ تھا جو میرے برابر ہو سکتا ہو. میرے سوا بہادروں کے مقابلے میں کوئی نہ نکلتا تھا اور نہ میرے سوا کوئی قلعوں کو فتح کرتا تھا. رسول اللہ کو جو بھی مشکل تنگی اور سخت مرحلہ پیش آتا تھا تو فرماتے تھے، میرے بھائی علی کہاں ہیں؟ میری تلوار کہاں ہے؟ میرا نیزہ کہاں ہے؟ میرے غم کو دور کرنے والے کہاں ہیں؟ مجھے مشکل میں آگے بڑھاتے تھے، میں اکیلا اس مصیبت میں گھس جاتا تھا. اللہ تعالیٰ میرے ذریعے رسول اللہ کی مشکل کو دور کرتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مجھ پر خاص مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ان چیزوں کے ساتھ مخصوص کیا اور مجھے اس بات کی توفیق دی. جس شخص کا تم نے نام لیا ہے کہ وہ بہادر تھا، اس نے تو کوئی فضیلت حاصل نہ کی اور نہ وہ میدان جنگ میں نکلا اور نہ ہی فتح حاصل کی اور نہ ہی اس نے رسول اللہ کی امداد کی. ایک مرتبہ اس نے مقابلے کی ٹھان لی تھی لیکن میدان جنگ سے بھاگ گیا، اپنی پشت دشمن کو دکھائی اور اس حالت میں واپس آیا کہ اس کے ساتھی اس کو بزدل کہتے تھے اور وہ اپنے ساتھیوں کو بزدل کہتا تھا. وہ صاحب کئی دفعہ جنگ سے بھاگ گئے. خندق کی لڑائی کے دن عمر بن عبدود نے اس کا نام لے کر لڑائی کے لیے للکارا، لیکن جان کتراتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ہاں پناہ لی. جب رسول اللہ نے اس کا خوف ملاحظہ کیا تو ہنس پڑے اور فرمایا، میرا حبیب علی کہاں ہے؟ اے میرے حبیب علی، آگے بڑھو. اس کی تو یہ حالت تھی کہ اس نے اپنے چار ساتھیوں سے کہا تھا جنہوں نے نوشتہ تحریر کیا، اگر دشمن نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے حوالے کر دیں گے. ان کی حالت ایسی ہی تھی جیسے اللہ تعالی نے فرمایا سورہ احزاب میں آیت نمبر 10, 11 اور 12، جب وہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے چڑھ آئے تھے اور جب آنکھیں پھر گئی تھی اور دل حلقوم تک پہنچے تھے اور تم اللہ کی نسبت مختلف گمان کرنے لگے تھے. اس مقام پر مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں نہایت ہی سخت جھٹکے دیے گئے. اور جب منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی یہ کہنے لگے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے صرف دھوکا اور فریب لے کر وعدہ کیا تھا، ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ایک بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دیں گے، اگر ابن ابھی کامیاب ہو گئے تو ہم محفوظ نہ ہوں گے، اس کی کامیابی میں ہماری اور تمہاری تباہی ہے، اگر قریش کامیاب ہو گئے تو ہم اس بت کی پوجا کو رواج دیں گے، اگر ابن ابی کیشا کی حکومت قائم ہو گئی تو ہم اس بت کی پوجا پوشیدہ طور پر کریں گے. جبرائیل امین نازل ہوئے، رسول اللہ کو اس بات سے آگاہ کر دیا تو رسول اللہ نے اس بات کا انکشاف کیا. باقی اگلی قسط میں اس خطبے کو تکمیل تک پہنچایا جائے گا اور اس کے بعد نصرانی کی حاضری. صفین کے دنوں میں امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ کا بقیہ حصہ. جس شخص کا تم نے نام لیا ہے کہ وہ بہادر تھا، اس نے تو کوئی فضیلت حاصل نہ کی اور نہ وہ میدان جنگ میں نکلا اور نہ ہی فتح حاصل کی اور نہ ہی اس نے رسول اللہ کی امداد کی. ایک مرتبہ اس نے مقابلے کی ٹھان لی تھی لیکن میدان جنگ سے بھاگ گیا، اپنی پشت دشمن کو دکھا دی اور اس حالت میں واپس آیا کہ اس کے ساتھی اس کو بزدل کہتے تھے اور وہ اپنے ساتھیوں کو بزدل کہتا تھا. وہ صاحب کئی دفعہ جنگ سے بھاگ گئے. خندق کی لڑائی کے دن عمر بن عبدود نے اس کا نام لے کر لڑائی کے لیے للکارا، لیکن جان کتراتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ہاں پناہ لی. جب رسول اللہ نے اس کا خوف ملاحظہ کیا تو ہنس پڑے اور فرمایا، میرا حبیب علی کہاں ہے؟ اے میرے حبیب علی، آگے بڑھو. اس کی تو یہ حالت تھی کہ اس نے اپنے چار ساتھیوں کے ساتھ کہا جنہوں نے نوشتہ تحریر کیا تھا، اگر دشمن نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے حوالے کر دیں گے۔ ان کی ایسی حالت ایسی ہی تھی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب میں آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں، جب وہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے چڑھ آئے تھے اور جب آنکھیں پھر گئی تھی اور دل حلقوم تک پہنچنے لگے تھے اور تم اللہ کی نسبت مختلف گمان کرنے لگے تھے۔ اس مقام پر مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں نہایت ہی سخت جھٹکے دیے گئے، اور جب منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی یہ کہنے لگے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے صرف دھوکا اور فریب کے لیے وعدہ کیا تھا، ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ایک بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دیں گے، اگر ابن ابی کامیاب ہو گئے تو ہم محفوظ نہ ہوں گے، اس کامیابی میں ہماری اور تمہاری تباہی ہے، اگر قریش کامیاب ہو گئے تو ہم اس بت کی پوجا کو رواج کر دیں گے، اگر ابن ابی کیشا کی حکومت قائم ہو گئی تو ہم اس بت کی پوجا پوشیدہ طور پر کریں گے۔ جبرائیل امین نازل ہوئے، رسول اللہ کو اس بات سے آگاہ کر دیا، جب میں نے عمر عبدوت کو قتل کیا تو رسول اللہ نے اس بات کا انکشاف کیا، رسول اللہ نے ان دونوں کو طلب کیا اور فرمایا کہ تم دونوں نے دور جاہلیت میں کتنے بتوں کی پوجا کی تھی؟ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو دور جاہلیت میں ہو چکا اس کے متعلق ہمیں شرمسار نہ کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا آج تم نے کتنے بتوں کی پوجا کی ہے؟ دونوں نے عرض کی قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو برحق مبعوث کیا، ہم نے جس روز سے آپ کا مذہب اختیار کیا ہے اس روز سے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کی عبادت نہیں کی۔ رسول اللہ نے فرمایا اے علی، اس تلوار کو لے کر فلاں جگہ چلے جاؤ اور اس بت کو نکال دو جس کی یہ دونوں پوجا کرتے ہیں، اگر بت نکالتے وقت ان دونوں میں سے کوئی بھی تمہاری مخالفت کرے تو اس کی گردن اڑا دو۔ اور دونوں رسول اللہ کی خدمت میں جھک گئے اور کہنے لگے آپ ہماری پردہ پوشی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی پردہ پوشی کرے گا۔ میں علی نے کہا میں تم دونوں کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ضمانت دیتا ہوں، تم محض اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ دونوں نے رسول اللہ سے اس بات کا وعدہ کیا۔ میں نے اس بت کو مقررہ جگہ سے نکال کر اس کے چہرے اور ہاتھوں کو توڑ دیا، اس کے پاؤں کو کاٹ دیا، پھر میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کی قسم میں ان دونوں کے چہروں پر اس بات کا اثر ان کے موت تک دیکھتا رہا۔ جب رسول اللہ کا انتقال ہوا تو دونوں صاحبان تشریف فرما ہوئے، میرے حق کے ساتھ انصار سے جھگڑا شروع کر دیا، اگر وہ سچے تھے اور ان کی دلیل تھی کہ وہ قریش تھے اور انصار سے افضل تھے تو رسول اللہ بھی قریش سے تھے اس لیے انصار سے افضل تھے، تو پھر جو شخص رسول اللہ کی وجہ سے افضل ہو وہ خلافت کا زیادہ مستحق ہوتا ہے، ان لوگوں نے میرے حق میں مجھ پر ظلم کیا، اگر ان کی دلیل باطل تھی تو انہوں نے انصار پر ظلم کیا، اللہ تعالی ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے ہم پر ظلم کیا لوگوں کو ہماری گردنوں پر سوار کیا قیامت کے روز انصاف کرے گا۔ حیرانی کی بات ہے کہ لوگوں کے دل ان کی محبت میں فریفتہ ہو چکے ہیں جنہوں نے ان کو صحیح راستے سے ہٹا دیا اور دین سے منحرف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم اگر یہ امت اپنے پاؤں کے بل زمین پر کھڑی ہو جائے اور اپنے سروں پر خاک ڈال دے اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرے اور قیامت کے روز اس شخص سے بیزاری کا اظہار کرے جس نے ان کو گمراہ کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روک دیا ہے، انہیں آگ کی طرف دعوت دی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنا ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ان پر واجب قرار دیا ہے، تو ایسا کرنے سے بھی یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ حق پر کاربند سچا انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی سنت کو جاننے والا انسان، اگر ان کی بدعت دین میں خلاف شرع کی باتوں کو تبدیل کرنا، اور جس انسان کے یہ پیروکار تھے اگر اس کی بات کو ٹوکتا، تو ایسا کرنے پر حق کار بند انسان کو خوف لاحق تھا، اس کو اکیلا چھوڑ دیا، اس کا ساتھ دینے سے الگ ہو گئے۔ اگر میں علی ان کی بدعت پر کاربند ہوتا، اس کو جائز تصور کرتا، ان کے ہاں میں ہاں ملاتا، ان کے خلاف شرعی بات کو بطور دین اپناتا، تو وہ لوگ مجھے دوست رکھتے، عزت کرتے اور فضیلت دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر میں اپنے اس لشکر میں اس اعلان حق جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کیا اور اس حق کو بھی ظاہر کر دوں جس کی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے، اور اس کی تشریح بھی کر دوں جس کو رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ سے سنا ہے، تو بہت کم لوگ میرے ساتھ دیں گے، میرے ساتھ کمزور اور غریب لوگ رہ جائیں گے، باقی سب متفرق ہو جائیں گے۔ اگر رسول اللہ نے وعدہ نہ لیا ہوتا اور آئندہ پیش آنے والے واقعات رسول اللہ سے نہ سنے ہوتے، تو ضرور میں ایسا ہی کرتا، حق کو ظاہر کر دیتا۔ لیکن رسول اللہ نے فرمایا تھا، اے بھائی، جب مومن اس کام کے کرنے سے مجبور ہو جائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال و جائز کیا ہے، تو پھر تقیہ اللہ تعالیٰ کے دین کا جز ہے، جو تقیہ نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ آپ نے اپنے حکمائن سرکاری عہدیداران کو روانہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی سنت کے مطابق فیصلہ کرنا، ان دونوں چیزوں میں میرے حق میں ضمانت موجود ہے۔ ان لوگوں کی طرف خلافت کو جو شخص لے گیا ہے، وہ ان کی خیانت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے ایک انصاری نے سوال کیا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اس امت میں کوئی بھی آپ سے زیادہ خلافت کا مستحق نہیں ہے، پھر یہ انتشار اور اختلاف کیوں؟ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا، میں تمہارا وہ دوست ہوں جس کو تم جانتے ہو، لیکن میں کیا کروں، مجھے اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق سے واسطہ پڑ گیا ہے، میں ان کو اپنی خلافت کی طرف دعوت دیتا ہوں تو وہ انکار کرتے ہیں، اگر میں ان کو خواہشات کی پیروی کروں تو تم لوگ مجھ سے الگ ہو جاؤ گے۔ اب باقی آئندہ حصے میں، اگلی قسط میں نصرانی کی حاضری۔ مع السلامہ۔